अब आइए देखते हैं कि सहाबा के दिल पे क्या असर हुआ था। हम तो दूर बैठे सोच रहे हैं ना, रो रहे हैं, तो उनके तो हाथों से एक इतना प्यारा साथी चला गया। राहबर, मुरब्बी, मुज़क्की, बाप से ज़्यादा शफ़क़त वाला, खैर ख्वाह, दर्द खींचने वाला। मैं अक्सर सोचती हूँ वैसे कि सहाबा ने कैसे सब्र किया होगा। और वाकई बंदा मोमिन का अकीदे आखिरत मजबूत ना हो तो कभी किसी मरने वाले पे सब्र ना आए। मैं कभी ये सेलिब्रेशंस तस्वीरों वगैरह में देखूं, या कभी इत्तेफाक हो जाता है कि एक जो वेस्टर्न लोग जो होते हैं वो अपनी मैयत कई दिन तक रखी रखते हैं ना, फ्यूनरल और सेलिब्रेशन जो होती है, फिर कहते हैं उसको सुर्ख कपड़े पहनाते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ठीक ही तो कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अब कभी नहीं इसको देखना, कभी नहीं इनको मिलना। इस्लाम ने तो मौत को भी खूबसूरत कर दिया। तुम चलो, मैं आई, तुम जाके वहाँ जगह सीधी करो, हम वार करो, मैं आ रही हूँ। फ़र्क होता है ना, कोई आपके पास आया और जा रहा है वापस, और आप कहते हैं तुम चलो एक हफ्ते बाद मैं भी आ रही हूँ। बिल्कुल फ़र्क होती हैं फीलिंग्स। और पता चले कि आखिरी दफ़ा आ रहा है और आखिरी दफ़ा जा रहा है, तो सब्र ही नहीं आता। पता नहीं नॉन मुस्लिम कैसे सब्र करते हैं अपने मरने वालों पर। वाकई उनको तो हक पहुँचता है कि वो उनकी लाशों की मिट्टी और उसकी राख को अपनी अंगूठियों में डाल लें, क्योंकि उनको पता है कि ये वापस नहीं आएंगे। सहाबे कराम ने कैसे सुना इसको? इस हादसे दिल फगार की खबर, यानी दिल को फाड़ने वाले हादसे की खबर सहाबे कराम में फौरन फैल गई और इन पर दुनिया तारीख हो गई। करीब था कि वो अपने हवास खो बैठते। चुनाचे कोई दिन इससे तापनाक और बेहतर ना था जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए थे, और कोई दिन इससे ज़्यादा तारीख और कबीह ना था जिसमें आपने वफात पाई। सहाबे कराम रो रो कर इस तरह आहें भर रहे थे जैसे हाजियों का शोर बरपा हो। इधर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो खड़े होकर मस्जिद में फरमा रहे थे कि रसूलुल्लाह इस वक्त तक वफात नहीं पाएंगे जब तक कि अल्लाह मुनाफिकीन को फना न कर ले। और इस शख्स को काटने और कत्ल करने की धमकियां दे रहे थे जो ये कहे कि आप वफात पा गए हैं। सहाबे कराम इनके गिर्द मस्जिद में हैरत और गम की तस्वीर बने मौजूद थे। जब अबू बकर सिद्दीक ने सुबह को आपके मर्ज में कमी देखी तो सुनहु में वाक़े अपने मकान में चले गए। इन्हें आपकी वफात की खबर हुई तो अपने घोड़े पर सवार होकर आए और उतर कर मस्जिद नबवी में दाखिल हो गए। लोगों से कोई बात ना की, सीधे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में गए और रसूलुल्लाह का कसद फरमाया। आपका जस्ते मुबारक धारीदार यमनी चादर से ढका हुआ था। उन्होंने चेहरा मुबारक खोला, इसे चूमा और रोए। फिर फरमाया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह आप पर दो मौतें जमा नहीं फरमाएगा। जो मौत आप पर लिख दी गई थी वो आपको आ चुकी, यानी आप अब हमारे रोने धोने से भी दोबारा ज़िंदा नहीं होंगे, क्योंकि आप एक मौत सह चुके, अब दोबारा नहीं आएगी। इसके बाद हज़रत अबू बकर बाहर तशरीफ़ लाए और कहा, उमर बैठ जाओ, मगर उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया। चुनाच इनको छोड़कर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हो मिंबर के पास आ गए और उसके बाजू में खड़े हो गए। सहाबा भी हज़रत उमर को छोड़कर यहीं आ गए। फिर अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, अम्मा बात, मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन कद मात, व मन कान मिनकुम याबुदुल्लाह फ़इन्न अल्लाह हय्युल ला यमूत। क़ाला अल्लाह ताला,
وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ.
سورة آل عمران کی آیت 144 ہے. اما بعد، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے، محمد نہیں ہے مگر رسول، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور عن قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ اب دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ جملہ کتنا زیادہ سمجھداری کا جملہ، کہ جس کو تو محمد کی عبادت کرنی تھی، پھر محمد تو چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اللہ کی کرتا ہے تو اللہ تو زندہ ہے۔ حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا کہ لوگوں نے پہلے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کی، اور تب میں جب کسی انسان کو سنتا تو دیکھتا کہ وہ اس کی تلاوت کر رہا ہوتا۔ آپ کو پتہ کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ غزوہ احد کے تناظر میں۔ اور غزوہ احد کب ہوا تھا؟ جی سن 3 ہجری میں ہوا تھا۔ آپ کی وفات ہو رہی ہے 10 ہجری میں، 7 سال کچھ دن پہلے یہ آیت نازل ہو چکی تھی۔ اللہ نے مسلمانوں کی ذہن سازی کر دی تھی کہ یہ چوٹ پڑنے والی ہے، اللہ صبر کی سل کھینچ دیتا ہے دلوں پہ، لیکن اس وقت کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی، اور بعد میں سب کہتے ہیں کیسا لگ رہا ہے کہ یہ آیت آج نازل ہو رہی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ واللہ ہی میں نے جو ہی ابو بکر کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا تو جان گیا کہ یہ برحق ہے، بس میں ٹوٹ کر رہ گیا، حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے اور میں زمین کی طرف لڑک گیا، اور میں جان گیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ دیکھیں جن سے محبت کرتے ہیں نا، ہم ان کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں، اور پھر موت آ جاتی ہے، اور پھر بندے کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مومن کا کیا کام ہے؟ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ لمبی عمر دے سب کو، لیکن ذہنی طور پہ تیار رہے، کسی وقت بھی کوئی چوٹ پڑ سکتی ہے، ایک سیکنڈ تو لگتا ہے۔ اب دیکھیے کہ بچے کا پیدا ہونا کسی عورت کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے نا، لیکن بعض دفعہ بچے کا پیدا ہونا ماں کی موت بن جاتا ہے۔ ذرا سا بچہ مس پلیس ہو پیٹ میں، ماں کی جان کو خطرہ، یا بچے کو بچاؤ یا ماں کو بچاؤ، تو زندگی بھی موت کا پیغام دے سکتی ہے۔ تو پھر تو ہم تو زندگیاں ویسے ہی بسر کر چکے ہیں، ہر وقت اپنی موت کے لیے بھی تیار رہیں، اور اپنے پیاروں کی موت کے لیے بھی۔ مجھے ایک ماں ہیں تو ان کی بات یاد آ گئی، بڑا اچھا نیک بچہ ان کا ماشاءاللہ، اللہ اس کو زندگی بھی دے، تو وہ ماں کو کہتا ہے کہ امی اگر میں مر گیا تو پلیز ڈونٹ کرائے، آئی ول میٹ یو ان جنہ۔ یعنی اس طرح سے ایمان بندے کو راستے دکھاتا ہے۔ ہم تو بلڈ پریشر ہائی کر لیں اور ڈپریشن میں چلے جائیں، ہائے کچھ ہو گیا، کبھی اپنے کسی بچے کو اپنے دل میں نہ بٹھائیں۔ میں اب سب کو نصیحت کروں گی، اور جن کا ایک بچہ ہے خاص طور پہ، ماں کی آنکھوں میں نہیں دل میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ دل سے دیکھتی رہتی ہے، نکال دیں دل اللہ کے لیے، صرف اللہ کو رکھیں۔ جس رشتے کو دل میں بٹھائیں گے نا، اس کے لیے بندے کا دل چھوٹا ہوگا، اور آزمائش پھر آ جاتی ہے، کیونکہ شرک ہے نا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ بہرحال اب اگلا کام کیا تھا کہ اللہ کے نبی کا نائب کون ہے؟ نبوت میں تو کوئی نہیں، لیکن امت کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے اب کس کو خلافت کا کام دیا جائے گا؟ اب یہ ایک ایسا ایشو تھا کہ جس پہ اس وقت بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت تھی، لیکن اس کام کو کیسے نپٹایا گیا؟ خلافت کے لیے ابو بکر صدیق کا انتخاب۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ ایک امیر منتخب کیا جائے جو عوام اور ملک کے معاملات چلانے کے لیے آپ کا جانشین ہو۔ اس سلسلے میں حضرت علی بن ابی طالب یہ سمجھتے تھے کہ وہ جانشینی کے زیادہ حقدار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص قریبی ہیں، یعنی قریش میں سے تھے، خاندان میں تھے آپ کے۔ چنانچہ وہ اور زبیر بنو حاشم کے کچھ لوگ حضرت فاطمہ کے مکان میں جمع ہوئے، جبکہ انصار نے اپنے میں سے ایک امیر منتخب کرنے کے لیے ثقیفہ بنی ساعدہ میں اجتماع کیا۔ باقی مہاجرین حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے پیچھے ہو لیے۔ سمجھ آ رہی ہے فرق؟ حضرت علی کو خاندان کی بنیاد پہ نومینیٹ کرنا چاہا کہ شاید خاندانی طور پہ اسلام میں بھی ایسے ہی ہوگا، خلافت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہرہ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، داماد بھی تھے، اول مسلمان بھی تھے، حضرت علی میں بہت خوبیاں تھیں. لیکن انصار نے سوچا کہ چونکہ اب اللہ کے نبی ہمارے ساتھ رہتے اٹھتے تھے اور آپ کا انتقال بھی مدینہ میں ہوا، تو ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کو چنا جائے گا. لیکن مہاجرین جو ہجرتیں کر کے قربانیاں دے کے آئے تھے، ان کی نظر ابو بکر اور عمر پر تھی. اختلاف ہو سکتا تھا نا، جھگڑے، لڑائیاں، میں بنوں گا بڑا، تم بنوں گا، یہاں ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. حضرت ابو بکر اور عمر ثقیفہ بنی سعدہ تشریف لے گئے، ان کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ اور دوسرے مہاجرین بھی تھے. وہاں مہاجرین و انصار میں بحث اور گفتگو ہوئی. انصار نے اپنی فضیلت اور حق کا اس ذکر کیا، یعنی انصار نے کہا کہ ہمارا حق ہے، اور اللہ کے نبی کی زبان سے انصار کی کافی زیادہ تعریفیں بھی موجود تھیں، وہ بھی انہوں نے ذکر کی. ابو بکر صدیق نے فرمایا، آپ لوگوں نے جس خیر کا ذکر کیا ہے، آپ لوگ واقعی اس کے اہل ہیں، لیکن عرب اس کاروبار حکومت کو قریش کے اس قبیلے کے سوا کسی اور کے لیے نہیں جانتے، یعنی وہ قریش کے سوا کسی اور کی حکمرانی تسلیم نہیں کر سکتے. وہ عرب میں نسب اور گھرانے دونوں کے لحاظ سے افضل ہیں. پھر انہوں نے حضرت عمر اور ابو عبیدہ کے ہاتھ پکڑے اور فرمایا، میں آپ لوگوں کے لیے ان دونوں میں سے کسی بھی ایک کو پسند کرتا ہوں. دیکھیے ابو بکر کیا چاہ رہے ہیں، کہ میری جگہ کسی اور کو بنا دیا جائے. اس پر انصار کے ایک آدمی نے کہا، ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر آپ لوگوں میں سے، یعنی ایک مہاجرین کا اور ایک انصار کا. اس پر بڑا شور ہوا، آوازیں بلند ہوئیں اور اختلاف کا خطرہ اچلا. چنانچہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا، اپنا ہاتھ پھیلائیے. ابو بکر نے ہاتھ پھیلایا اور حضرت عمر نے اور مہاجرین اور انصار نے بیعت کر لی. یہاں تو ایک الگ ٹاپک ہے پورا، کہ اللہ کے نبی کے بعد اختلافات کا حل کس روشنی میں ہوا؟ قرآن اور سنت. وہ سارے پوائنٹس جمع کیے گئے جس سے اشارے مل رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے ابو بکر کو نامینیٹ کیا تھا، آپ کی زندگی میں آپ کے مسلح پہ کھڑے ہوئے، 17 نمازیں پڑھائیں، سارے دروازے بند کر دیے گئے لیکن ابو بکر کا دروازہ کھول دیا گیا. اور ابو بکر کے فضائل پہ تو پوری پوری کتابیں موجود ہیں، تو لہٰذا یہاں اللہ کے حکم سے ابو بکر صدیق خلیفہ بنے. کوئی نہیں مانے گا تو اپنا نقصان کرتا، اللہ کا تو کچھ نہیں جاتا. بہرحال خلافت کے لیے ابو بکر کا نام سلیکٹ ہو گیا. تجہیز و تکفین اور تدفین. تجہیز کے میت کا سامان تیار کرنا، اسی سے لفظ ہے آج ہمارے ہاں جہیز. یہ جو دلہن کو جہیز دیتے ہیں نا، یہ اصل میں میت کے ساتھ جانے والا سامان ہے، دلہن کو پتہ نہیں کس سوچ کے ساتھ دیتے ہیں. تکفین کفن سے، تدفین سے مراد دفن. منگل کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا. غسل دینے والے حضرات یہ تھے، حضرت عباس، علی، عباس کے دو صاحبزادگان فضل اور قسم، اور رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام شقران، اسامہ بن زید، اوس بن خولہ. حضرت عباس اور ان کے دونوں بیٹے آپ کی کروٹ بدل رہے تھے، حضرت اسامہ اور شقران پانی بہا رہے تھے، حضرت علی غسل دے رہے تھے، حضرت اوس نے آپ کو سینے سے ٹیک رکھا تھا. آپ کو پانی اور بیری کے پتوں سے 3 بار غسل دیا گیا. پانی غرس نامی قبا میں واقع حضرت سعد بن خیسمہ کے کنویں کا تھا. آپ پینے کے لیے بھی اس کنویں کا پانی استعمال فرمایا کرتے تھے. پھر آپ کو 3 سفید سوتی یمنی چادروں میں کفنایا گیا، ان میں کرتا اور پگڑی نہ تھی، بس آپ کو چادروں میں لپیٹ دیا گیا. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اسی جگہ آپ کی قبر کھودی جہاں آپ نے وفات پائی، قبر لحد والی کھودی، لحد سمرات سائڈ پہ. پھر آپ کی چارپائی قبر کے کنارے رکھ دی گئی. 10-10 صحابہ کرام اندر داخل ہوتے اور فردن فردن نماز پڑھتے، کوئی امام نہ ہوتا، سب سے پہلے آپ کے خانوادے نے نماز پڑھی، یعنی آپ کے خاندان نے، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر بچوں نے، پھر عورتوں نے، یا پہلے عورتوں نے پھر بچوں نے. نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن اور بدھ کی بیشتر رات گزر گئی. اس کے بعد رات کے اواخر میں آپ کا جسد پاک سپرد خاک کیا گیا. تو یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت.
اللہم
آپ دیکھیے کہ نبی کے کپڑے نہیں اتارے گئے، اس پہ بھی صحابہ میں دو ایشو ہو گئے تھے، کیا کیا جائے، نبی کے جسم کو کوئی نہیں دیکھ سکتا امتیوں میں سے اس طرح، تو کہتے کہ ایک غنودگی چھا گئی تھی، اور اس کے بعد پھر لوگوں کو اللہ کے نبی ہی کی احادیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ آ گئی کہ نبی کے کپڑے نہیں اتارے جاتے، کپڑوں کے سمیت غسل دیا، پھر نماز جنازہ کون پڑھائے، کسی نے نہیں پڑھائی، کیونکہ نبی کا مقام عام لوگوں سے بہت فرق ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ آج کتنے سال ہو گئے اللہ کے نبی کو دنیا سے گئے، آپ ہجرت کے 10ویں سال گئے تو 1424 سال ہو گئے اللہ کے نبی کو جسم کے ساتھ دنیا سے گئے ہوئے. آپ کا نام زندہ، آپ کا کام زندہ، آپ کی تعریفیں موجود ہیں، یہ ہوتا ہے حق. ایسی زندگی بسر کرو کہ لوگ جانے کے بعد بھی تم کو یاد کریں. عام طور پہ دیکھیے، آپ اور میں اپنے اوپر ہی لے لیجئے کہ ان سارے اوقات کے دوران ہمارے خاندانوں کی کتنی نسلیں گئی ہوں گی. آپ کو اپنی نانی کا نام یاد ہے؟ یاد ہوگا، پر نانی کا، نانی کی نانی کی نانی نہیں یاد نا. ہم تو تیسری نسل میں نام بھول جاتے ہیں، بلکہ بہت سارے جن کے دادا دادی دنیا سے پہلے چلے گئے ان کو اپنے دادا کا بھی نام نہیں یاد ہوگا، دادی کا بھی نہیں ہوگا. تو اللہ کے نبی کا نہ صرف یہ کہ نام، بلکہ آپ کے ذکر کارنامے سب موجود ہیں. تو یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ حق پہ رہیے، لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. حق کی بات کرنے والوں کو لوگوں نے بہت زیادہ راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو بہترین طریقے سے نبی کے اسوے پہ چلنے والا بنا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں کیا کیا، سننا چاہتے ہیں؟ ہم بیمار ہوں تو کیا حالات ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کے چکر اور ہائے وائے. آپ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے نکلے، صحیح بخاری کی روایت 467 نمبر کی ہے. کیا آپ اپنے مرض الوفات میں باہر آئے، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور آپ ممبر پر بیٹھے. پیشن ہے نا، شوق، اس کو کہتے ہیں جذبے. بیماری میں ہلکی سی کمی ہوئی تو نماز کے لیے آگے، ابھی ہم نے سن لیا، بخاری کی روایت 683 نمبر ہے. پھر بیماری کی حالت میں وصیتیں کرتے رہے، اچھی اچھی باتیں کی، صحیح بخاری 3628 نمبر کی روایت ہے. پھر انصار کا آپ کی جدائی سے غمگین ہونا اور آپ کا ان کی قدردانی کرنا، یعنی انصار نے آپ کی مرض الموت میں ہی دکھ کا اظہار کیا تھا کہ آپ چلے جائیں گے تو کیا ہوگا، اور آپ نے پھر ان کو تسلیاں دیں. پھر رحم کے رشتوں کی حفاظت کی وصیت کی، سلسلہ تو صحیح ہے، 736 روایت موجود ہے. پھر موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے اچھے گمان کی وصیت کی، 3 دن پہلے آپ نے اپنی وفات سے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ وہ اللہ کی ذات سے اچھا گمان نہ رکھے، یعنی اللہ سے اچھی امید رکھو. پھر قبر پر مسجد بنانے والوں کے لیے وعید کی بات ہوئی، تیمارداری کے لیے آنے والوں کے اجر کی بات آپ نے اس موقع پہ کی کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اجر دیتا ہے جب کسی بیمار کا حال پوچھتا ہے، سلسلہ تو صحیح ہے، 2047 نمبر کی روایت ہے. اور مرض الموت میں آپ کا حضرت اسامہ کے لیے اشارے سے دعا کرنا، حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ جب مرض الموت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل ہوئی تو میں اور میرے ساتھ کچھ لوگ مدینہ منورہ آ گئے تھے، میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ خاموش تھے اور کسی سے بات نہیں کر رہے تھے، مجھے دیکھ کر آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور مجھ پر پھیر دیے، میں سمجھ گیا کہ میرے لیے دعا فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ کے ذمہ ایک سوال آئے گا کہ اللہ کے نبی پر وحی کب تک آتی رہی، تو تو وفات کے قریب تک مسلسل وحی آ رہی تھی. سب سے زیادہ وحی اس دن نازل ہوئی جس دن آپ کا وصال ہوا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 4982 نمبر کی. اپنے مقصد کی تکمیل کی فکر تھی آپ کو. آپ نے فرمایا لوگو کیا میں نے پیغام دے دیا؟ لوگوں نے کہا دے دیا. تو کہا نبوت کی خوشخبریوں میں سے سچے خوابوں کے علاوہ کوئی باقی نہیں جن کو نیک بندہ دیکھتا ہے یا اس کے لیے دکھایا جاتا ہے. 1103 صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر بیماری کے باوجود لوگوں کے سوالوں کا جواب آپ دے رہے تھے. یہ اخلاق تھا آپ کا. پھر آپ نے بیماری کے باوجود اپنے مزاج کو چڑچڑا نہیں کیا. عروہ بن مسعود کی ایک روایت آپ جا کے پڑھ لیجئے مسند احمد میں 24870 نمبر کی. بہت مشکل ہوتا ہے بیمار بندے کا خوش مزاج رہنا. سر میں درد لگ جائے نا تو مزاج بگڑتا ہے. پھر اسی طرح آپ نے بڑوں کی عزت کا حکم دیا. صدقہ کرنے کی فکر تھی آپ کو. آپ نے اس وقت بھی صدقہ کیا. حضرت عثمان کے ساتھ کی خواہش کی کہ میں ان کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. اور آپ نے کوئی وراثت نہیں چھوڑی, سب صدقہ کر دیا. اور آپ کی آخری نماز جو تھی اس میں آپ نے سورۃ مرسلات پڑھائی. یہ نوٹ کر لیں. صحیح بخاری کی روایت ہے 4429. ام فضل کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو مغرب کی نماز میں سورۃ مرسلات پڑھتے سنا. اس کے بعد آپ نے کبھی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی. صحیح بخاری کی روایت 4462 ہے کہ حضرت فاطمہ کے ناطے سے حضرت انس کہتے ہیں کہ جب آپ کے مرض کی زیادتی ہوئی اور آپ بے ہوش ہوئے تو فاطمہ نے کہا افسوس میرے والد کو بہت تکلیف ہے. آپ نے فرمایا آج کے بعد تمہارے والد کو تکلیف نہیں ہوگی. پھر جب آپ کی وفات ہو گئی تو فاطمہ نے کہا اے میرے والد آپ کو رب نے قبول کر لیا ہے. اے میرے والد آپ کا مقام جنت الفردوس ہے. ہائے میرے ابا جان میں آپ کی وفات کی خبر جبرائیل کو دیتی ہوں. جب آپ کو دفن کیا جا چکا تو فاطمہ نے کہا اے انس آپ لوگوں نے کیسے گوارا کیا کہ اللہ کے رسول کو مٹی میں چھپا دو. یہ وہ اشعار ہیں جس کا میں نے پیچھے تذکرہ کیا. پڑھ سکتے ہیں آپ صحیح بخاری میں 4462. آخر میں آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی جس طرح کھر کھر کی آوازیں آتی ہیں یہ آپ کے گلے سے آ رہی تھیں. پھر حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کو دم کیا. بخاری کی روایت 5735 ہے. کس کا دم کیا؟ معوذات کا. دونوں آخری صورتیں قل اعوذ برب الناس اور فلق. تو پھر اس کو بعد جسم پر آپ کے ہاتھ پھیرتی تھیں. پھر موت کے وقت آپ جنت کے تذکرے فرما رہے تھے. سلسلہ تو صحیح ہے 2867. پیر کے روزہ فوت ہوئے تھے. جریر کہتے ہیں کہ مجھ سے یمن کے ایک عیسائی پادری نے کہا کہ اگر تمہارے ساتھی واقعی پیغمبر ہیں تو یہ آج کے دن فوت ہوں گے, یعنی پیر کے دن. ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ اس نبی کا وفات کا دن پیر کا دن ہوگا اور آپ ایسے ہی رخصت ہوئے. وفات کے وقت آپ کا زہد. ابو بردہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے پاس کیا تو انہوں نے ہمارے سامنے ایک موٹا تہمت نکالا جو یمن میں بنایا جاتا تھا اور ایک چادر جس کا نام ملبدہ ہے. پھر حضرت عائشہ نے قسم کھائی کہ اللہ کے نبی کی وفات انہی دو کپڑوں میں ہوئی. صحیح مسلم 5563 نمبر کی روایت. ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ نے اس حال میں وفات پائی کہ آپ کے لیے اون کی بنی ہوئی چٹائی میسر تھی اور آپ نے دعا کی تھی کہ مجھے بغلی قبر میں رکھا جائے. تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اس ٹاپک کو پورا کرنے کی توفیق دی. اس بک کے اندر ایک اور چھوٹی سی بک بھی ہے اینڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حال حلیے اور آپ کی شخصیت کے بارے میں کچھ چیزیں, خانہ نبوت اور اسی طرح شمائل ترمذی. انشاءاللہ ہم اس کو اپنے نیکسٹ سیشنز میں پڑھیں گے, لیکن ایز اے کہانی سیرت پوری ہو گئی ہے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. بغلی قبر یہ ہوتی ہے کہ جو قبر کی ڈھیری ہمیں دکھتی ہے نا, تو مردہ اس کے نیچے نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ, جیسے آپ سوچئے کہ یوں ڈگنگ کرتے ہیں نا تو گہری ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد مٹی سیدھی ہوتی ہے نا تو اس کے اندر کھودتے ہیں ایسے, ایک جیسے بیس میں ایک ٹکڑا نکال لیں, پھر ڈیڈ باڈی کو ادھر رکھتے ہیں اور اس طرف لکڑیاں لگا دیتے ہیں. یعنی اگر خدا نخواستہ اس قبر کو کوئی گرائے تو نیچے مردہ نہیں ہوتا، مردہ پکی سخت زمین پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.